دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا علیک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا علیک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیت کر لیں کہ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے آج کے سلسلے میں شریک رہیں گے۔ اور سلسلہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ایسی بھی کیا ضد ہے، اور جس میں آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ آخرت کی تیاری کیوں نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فتاوی رضویہ کی جلد 23 پیج نمبر 122 پر نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو المواہب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ قیامت کے دن تم 100,000 بندوں کی شفاعت کرو گے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کیسے اس قابل ہوا؟ ارشاد فرمایا، اس لیے کہ تم مجھ پر درود پڑھ کر اس کا ثواب مجھے نظر کر دیتے ہو۔ اس علیہ ثواب کی اہمیت بھی اس میں بیان ہو سکتی ہے، اور بھی بہت کچھ اس میں برکتیں ظاہر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے اس سلسلے کا جو موضوع ہے وہ ہے آخرت کی تیاری کیوں نہیں کرتے۔ آخرت، اس کا اگر آسان لفظوں میں بیان کیا جائے تو آنے والا کل، اور اگر اس کل کے حوالے سے ہم پوچھے جائیں کہ بھئی کل کی کیا تیاری ہے، تو ہر کوئی کل کی تیاری میں مصروف ہے۔ جوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، عورت ہو، مرد ہو، ہر کوئی اپنے آنے والے کل کی تیاری میں مصروف ہے۔ جی ہاں، ایک باپ اگر رات دن کمانے کی کوشش کر رہا ہے، دکان پہ، جاب پر، اوور ٹائم پر، کیوں بھائی؟ میرے بچوں کا جو آنے والا کل ہے وہ روشن ہو جائے۔
بالکل۔
ایک نوجوان ہے، اسٹڈی کر رہا ہے، کالج بھی جا رہا ہے، اور بہت پڑھائی لکھائی میں مصروف ہے، بھائی کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں میرا آنے والا جو کل ہے، جو مستقبل ہے، وہ میرا روشن ہو جائے۔ عورت، مرد، ہر کوئی مطلب اس کل کی تیاری میں مصروف ہے۔ تو جس کل کی تیاری میں ہم لوگ مصروف ہیں، کیا یہ وہی کل ہے جس کی تیاری کا ہمیں حکم دیا گیا ہے؟ جی ہاں، قرآن پاک میں سورہ حشر میں بیان ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے کیا آگے بھیجا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے، اور ان جیسے نہ بنو جو اللہ کو بھول بیٹھے۔ تو اللہ نے انہیں بلا میں ڈالا کہ اپنی جانیں یاد نہ رہیں، وہی فاسق ہیں۔ دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں، جنت والے ہی مراد کو پہنچے۔
سبحان،
تو میرے پیارے اسلام بھائی مدنی چہر کے ناظرین، یعنی گویا علماء اس آیتوں کو بیان کرنے کے بعد جو ایک گفتگو فرماتے وہ یہی کہ انسان جب مرے گا اور مرنے کے بعد اسے قبر میں جو وقت گزارے گا، اس قبر کے وقت گزارنے کے بعد جس دن اٹھایا جائے گا،
صحیح،
تو وہ دن ہے جس کل کے بارے میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ کل کے لیے کیا آگے بھیجا۔ تو اتنے واضح ارشادات بیان ہیں، پھر بھی آخرت کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ جی فضل بھائی، آپ کیا فرماتے ہیں؟
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ حاجی امین صاحب، ہمارا جو سلسلہ ہے ایسی بھی کیا ضد ہے، اس میں بڑے اچھے موضوع کو آپ نے اس بار منتخب فرمایا، جس میں اصل یوں سمجھے کہ جس کی تیاری آدمی دنیا میں اتنی کوششیں کرتا ہے، وہ اسی لیے کرتا ہے کہ تاکہ اس کی آخرت یہ بہتر ہو۔ میں پہلی بات تو مدنی چینل کے ناظرین سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ آخرت کی تیاری اور عقیدہ آخرت، یہ وہ اہم ٹاپک ہے کہ مکی زندگی میں مفسرین فرماتے ہیں کہ چار عنوانات پر آیات کا نزول ہوا۔ اس میں ایک اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت، اس کا ایک ہونا تھا، دیگر دو موضوعات یہ تھے، اور جو چوتھا جو موضوع تھا کہ جسے فرمایا گیا کہ ان سب تینوں اعمال کا جو اصل یوں سمجھے کہ ماخذ ہے کہ کیوں ہے، وہ فرمایا کہ یہ آخرت کی تیاری، آخرت پر ایمان لانا، آخرت پر یقین رکھنا، اس دن کے لیے کوششیں کرنا۔ حاجی امین صاحب، جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کھولتے ہیں تو ہمارے سامنے سورہ فاتحہ آتی ہے، تو اس میں جو آیت آتی ہے کہ مالک یوم الدین، کہ روز جزا کا مالک، مفتی صاحب نے اس میں بڑی پیاری بات لکھی کہ جزا کے دن سے یہاں مراد قیامت کا دن ہے، کہ اس دن نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو ثواب ملے گا اور گناہگاروں کو، کافروں کو سزا ملے گی۔ جبکہ مالک اسے کہتے ہیں کہ جو اپنی ملکیت میں موجود چیزوں میں جیسے چاہے تصرف کرے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی اگرچہ یہ دنیا اور آخرت دونوں کا مالک ہے، لیکن قیامت کے دن کو بطور خاص کہ مالک یوم الدین، کہ روز جزا کا مالک، یہ اس لیے فرمایا گیا تاکہ لوگوں کے دل کے اندر اس دن کی اہمیت
بڑھے،
کہ اس دن کے لیے ہمیں کام کرنا ہے۔ اس دنیا کے مقابلے میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا ظہور زیادہ ہوگا، کیونکہ اس دن کسی کے پاس ظاہری سلطنت بھی نہیں ہوگی، اس وقت تو یہ ہے مگر وہاں تو یہ بھی نہ ہوگی۔ وہ نہیں فرمایا کہ وہ ارشاد ہوگا کہ کس کے پاس جو ہے نا وہ آج سلطنت ہے، تو فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو عطا فرمائی تھی، اسی لیے یہاں خاص طور پر قیامت کے دن کی ملکیت کا ذکر یہ کیا گیا۔ میں مزید ایک آیت شامل کرنا چاہوں گا کہ جیسے ہی ہم دوسرے صفحے پر آتے ہیں تو بڑی مشہور وہ جو پہلا اس کا رکوع ہے سورہ بقرہ کا، فرمایا وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ، ایمان والوں کی شان بیان کی گئی کہ اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کے بارے میں مفتی صاحب نے یہ فرمایا کہ متقی لوگ قیامت پر اور جو کچھ اس میں جزا و حساب وغیرہ ہے سب پر ایسا یقین رکھتے ہیں کہ اس میں ذرا بھی شک و شبہ کیوں نہیں، گنجائش نہیں۔ اچھا، مسلمانوں کو دیکھیں وہ کہیں گے کہ بھائی ہمیں اس پر پکا یقین ہے، مگر جب اس کی عملی حالت پر غور کیا جائے، اس کی شب و روز پر غور کیا جائے، تو اسے لگتا ہے کہ وہ اس کی طرف توجہ دینے کے لیے ہی تیار نہیں ہے۔
نہیں، یہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی مطلب گفتگو ہوئی، اور یہ حقیقت ہے فضل بھائی، دیکھا جائے تو وہ سمجھدار کون، اگر یہ جملہ اگر کہا جائے تو یہی ہوتا ہے کہ بھائی سمجھدار کون۔ تو اب اگر کوئی آپ اگر اسکول اسٹوڈینٹس ہیں، کالج پڑھتے، یونیورسٹی پڑھتے ہیں، تو آپ اپنی اس اگر ماحول میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہی دیکھتے ہیں کہ یار میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنی اچھی فیس بھر رہے ہیں، اتنی اچھی ہماری یہ ادارہ ہے، ہمارے ٹیچرز ہم پر اتنی اچھی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ جو ہمارے ساتھ پڑھتا ہے یار یہ پڑھ ہی نہیں رہا، سمجھداری نہیں ہے اس کا، اس کے اندر یہ سمجھداری نہیں ہے کہ یہ مطلب اتنا ماحول ہونے کے بعد بھی پڑھ نہیں رہا ہے۔
صحیح۔
تو اب اگر مثال اگر کسی کے والد صاحب نے اس کو اگر دکان دے دی اور وہ دکان پر مطلب وہ ٹائم نہ دے، بزنس صحیح طور پہ نہ کرے، تو ہم یہی کہیں گے نہیں کہ یار اس کے والد صاحب نے اس کو اتنا دیا، اتنا اس کو مطلب نوازا ہے ایک طرح سے، لیکن یار یہ سمجھدار نہیں ہے. یہ جو زندگی ہمیں ملی، یہ زندگی ملی، تو اس زندگی کے حوالے سے وہ کون سمجھدار ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی قرآن پاک میں واضح ارشادات ہیں. سورہ مومنون میں تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ تو قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی خاص مقصد ہے. اور یہ جو پھرنا ہے، یہ جیسا آپ نے ابھی جو بیان کیا، یہ جو پھرنا ہے، پھر اس پر جو روز قیامت جو قائم ہوگا اور اس دن جو جزا اور سزا کا جو فیصلہ ہوگا، تو اس کی تیاری، اس کے بارے میں بہت زیادہ تاکیدیں بیان ہوئی ہیں. اور اس بارے میں اس کا عقیدہ رکھنا، آخرت کے عقیدے کو مضبوط رکھنا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. وقار بھائی، اس معاملے میں تھوڑی آپ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو، یہ جیسے آخرت کے بارے میں جو بیان ہوتا ہے کہ عقیدہ آخرت،
جی،
تو اس بارے میں آپ کیا مدنی پھول شاہ فرمائیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو ہمارا موضوع ہے کہ آخرت کی تیاری کرتے کیوں نہیں، تو آخرت کیا ہے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے، یعنی عقیدہ آخرت. تو یہ بہت اہم عقیدہ ہے کہ یہ یوں کہہ لیجیے اسلام کے بنیادی ترین عقائد میں سے ہے.
صحیح.
کہ جب یہ عقیدہ پایا جاتا ہے تو اس کے بعد ہی اعمال کے اندر نکھار آنا شروع ہوتا ہے. عقیدہ آخرت مطلب یہ کہ سب نے مر جانا ہے ایک دن، یقیناً مر جانا ہے، اور مرنے کے بعد مسلمان ہونے کی حیثیت میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ کانسیپٹ ہے، ہمارا یہ بلیف ہے کہ بندے جو مرے ہیں وہ زندہ کیے جائیں گے. مر کے ختم ہو گئے ایسا نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، اور زندہ کرنے کے بعد جو کچھ اس دنیا کے اندر کیا ہے نا، اس کا پھر حساب دینا ہوگا.
صحیح.
اچھا کیا تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کی جزا ملے گی، اور اچھی جزا ملے گی جنت کی صورت میں، اور اگر برے اعمال کیے تو پھر اس کی سزا ملے گی. یہ جیسا میں نے عرض کیا کہ عقیدہ آخرت ہی ہے. جب بندے کا کانسیپٹ یہ ہے کہ صرف یہی دنیا نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کے بعد ہمارے لیے ایک اور دنیا ہے، ایک اور عالم ہے، اور اس عالم کے اندر حساب کتاب ہونا ہے. جب کانسیپٹ یہ ہوگا تبھی تو آدمی نیکیوں کی طرف آئے گا. بھئی بھوک سب کو لگتی ہے، کھانا سب کو اچھا لگتا ہے، پیاس بھی لگتی ہے، پانی اچھا لگتا ہے، لیکن شدید گرمی ہے، بندہ روزے سے نہیں کھا پی رہا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ مجھے روزے کا حکم رب نے دیا ہے، اور اگر میں نے روزہ نہیں رکھا تو پھر مجھ سے پوچھ گچھ ہوگی، تبھی وہ روزے کی طرف آئے گا. دیگر عبادتوں کا معاملہ بھی اسی طریقے سے ہوگا. تو عقیدہ آخرت نہایت اہمیت کا حامل عقیدہ، اور اس کو بارہا قرآن مجید میں بالخصوص بیان کیا ہے، بہت دفعہ اس بات کو بیان کیا گیا عقیدہ آخرت کے حوالے سے. اور جو کفار کے اس حوالے سے طرح طرح کے وساوس ہوتے تھے، اس کا بھی بڑے زبردست انداز سے بندنی چینل کے ناظرین جواب بھی دیا گیا ہے. اب ذہن کیا ہوتا تھا یا وساوس ان کے کیا ہوتے تھے کہ جناب ایک بندہ تو مر گیا، اب مر کے تو ختم ہو گیا نا، اب یہ دوبارہ کیسے زندہ ہو جائے گا؟ تو اس کو بڑے اچھے انداز سے قرآن کی مختلف آیتوں میں اس کو بیان کیا گیا، اس کو مثالوں سے سمجھایا گیا. جیسے زمین ہوتی ہے، مردہ ہو جاتی ہے، پانی وغیرہ نہ آیا تو زمین کیسی ہو جائے گی؟ بالکل بے جان، مردہ زمین جس کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا. اس پر جب رب العالمین بارش برسا دیتا ہے، بارش برستی ہے، وہ مردہ زمین تھی، کچھ بھی اس میں نہیں ہو رہا تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے زمین گویا وہ زندہ ہو جاتی، اس میں ہری بھری گھاس آ جاتی ہے. تو جس طرح اس رب العالمین نے اس مردہ زمین کو زندہ کر دیا، اسی طریقے سے وہ انسانوں کو بھی زندہ کر دے گا. اسی طریقے سے ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک بے ادب گستاخ وہ کافر تھا، وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا اور ہاتھ میں ایک ہڈی لے کر آ گیا نا، وہ سیدھا سی ہڈی کسی انسان وغیرہ کی ہوگی، اور آ کر جو ہے وہ کہنے لگا کہ یہ بوسیدہ ہڈی اس کو کون زندہ کرے گا، بوسیدہ ہڈی اس کو کون زندہ کرے گا؟ کیونکہ بتایا تو یہ جا رہا تھا کہ جو مر جائے گا، بھلے تمہارے سامنے وہ مٹی ہو گیا، ہڈیاں بھی ختم ہو گئیں، لیکن زندہ ہونا ہے. تو آگے کہتا ہے یہ بوسیدہ ہڈی ہے، اس کو کون زندہ کر دے گا؟ اس کا بڑا پیارا جواب خود رب العالمین نے دیا قرآن کے اندر. اور رب فرماتا ہے سورہ یاسین میں، وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، فرمایا ہمارے لیے تو ایک مثال گڑھ لی اور اپنی خلقت کو بھول گیا. یعنی یہ آگے بات کہ اس کو کون زندہ کرے گا، اپنی خلقت بھول گیا. یہ بڑے الفاظ کے اندر بہت کچھ سمجھا دیا گیا. یعنی انسان اپنی خلقت، اپنی پیدائش پہ غور کرے،
میں
کیا تھا، اس رب نے زندہ کیا نا. آپ پھر غور کیجئے گا، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ انسان کیا تھا، اس رب نے اس کو کہاں سے کہاں بنا دیا. تو فرمایا وہی رب جو ہے، پھر فرمایا کہ قال
من یحیی العظام وهی رمیم، اس کی بات کو ذکر کیا کہ کہتا ہے کہ یہ بوسیدہ ہڈی کیسے زندہ ہو جائے گی جبکہ یہ تو بوسیدہ ہے، اسے کون زندہ کر دے گا؟ تو فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اے محبوب ان سے فرماؤ اسے وہی زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلے وجود بخشا تھا.
سبحان،
پہلے بھی تو اسی نے بنایا تھا، اور انسانی اعتبار سے اگر بات کرے رب کے آگے تو کچھ بھی مشکل نہیں، اس کی بارگاہ میں تو کچھ مشکل نہیں ہے، لیکن انسانی اعتبار سے بھی اگر ہم بات کریں یہ موبائل موجود ہے سامنے، یہ پہلی دفعہ جب بنا ہوگا تب تو مشکل ہوئی ہوگی، بڑی ریسرچ ہوئی ہوگی، لیکن اب تو جناب پوری فیکٹری لگی ہے، دڑادڑ موبائل پہ موبائل بن رہے ہیں، کوئی مشکل نہیں کیونکہ ایک دفعہ چیز بن گئی. تو جس رب نے ایک دفعہ بنا دیا وہی رب دوبارہ بنا دے گا. اور اس حوالے سے بڑا زبردست بیان کیا گیا، اس کی ایک اور مثال بھی یوں بیان کی جاتی ہے کہ آپ گٹھلی دیکھتے ہیں، گٹھلی ہوتی کھجور کی جیسے گٹھلی، اگر آپ ہاتھ میں ابھی لے کے دیکھیں گٹھلی کیا ہے؟ بے جان سی چیز ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہی گٹھلی جب زمین میں جاتی ہے اور اس میں پانی پڑتا ہے تو ایک چھوٹی سی کوپل نکلتی ہے، چھوٹا سا پودا نکلتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے لہلاتا درخت بن جاتا ہے، ایک زندہ جاوید. اور پھر اسی درخت کے اندر کھجور ہوگی، اور اس کھجور کے اندر پھر گٹھلی ہوگی، وہ کھجور تھوڑے عرصے کے بعد درخت جو ہے وہ بوسیدہ ہو جائے گا، مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن اس کی جو وہ گٹھلی ہوگی نا وہ پھر بوئی جائے گی، پھر سے درخت نکل کر آ جائے گا. انسان کا معاملہ کیا ہے؟ انسان جو ہے روح نکل جاتی ہے. اچھا، روح جو ہے نا روح کو موت نہیں، روح کو موت نہیں، انسان کو موت آتی ہے، روح زندہ رہے گی، روح کو موت نہیں. اور جو انسانی جسم بھی ہے نا وہ اگرچہ ختم ہو جائے، جیسے مٹی آپ نے دفنا دیا زمین کے اندر قبر میں تو مٹی ہو گیا، ہڈی بھی گل جائے، لیکن اس کے کچھ ریڑھ کی ہڈی کے ذرات ہوتے ہیں جس کا عجب الزم کہا جاتا ہے
جی.
یہ کسی صورت ختم نہیں ہوتے، اور یہ بہت باریک ذرات ہے کہ کسی جس کو کہتے ہیں خوردبین سے بھی، کسی مائکروسکوپ سے بھی یہ نظر نہیں آئیں گے، یہ باقی ہیں. روح بھی ختم نہیں ہوئی، روح بھی باقی ہے اور وہ ذرات بھی باقی ہیں. اب جیسے عقیدہ آخرت سے اگر ہم پہلے آ جائیں تو عالم برزخ ہوتا ہے، جب انسان مر گیا تو اس وقت عالم برزخ میں، اگر اس کو تھوڑا اور ڈیٹیل سے لیں تو مختلف عالم ہیں، ہم ختم نہیں ہو رہے، ہم کنورٹ ہو رہے ہوتے ہیں. پہلے کہاں ہیں؟ ہم عالم اروا میں ہوتے ہیں، روحیں ہوتی ہیں، جسم نہیں ہوتی. پھر عالم ارحام میں آ جاتے ہیں، ماں کے پیٹ میں آ جاتے ہیں، وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ وہاں ہماری باڈی بھی بن جاتی ہے اور روح بھی آ جاتی ہے. اور اس کے بعد پھر عالم اروا سے عالم ارحام میں آئے، پھر عالم دنیا میں آ جاتے ہیں، کنورٹ ہو کے عالم دنیا سے جو ہے نا وہ موت کے ذریعے ہم عالم برزخ میں چلے آتے ہیں، پھر کنورٹ ہوتے ہیں، وہ موت کنورٹ کرتی ہے اور ہم عالم برزخ میں چلے آتے ہیں. برزخ کہتے ہیں پردے کا عالم، جو ہم عذاب قبر کی بھی بات سن رہے ہوتے ہیں، وہ کیا ہے کہ جسم کے وہ باریک ذرات جیسے ہم نے بیان کیا وہ باقی ہیں، روح باقی ہے. اب قبر میں بھی راحت کا سلسلہ ہوتا ہے، جنت کی نعمتیں وغیرہ پیش کی جاتی ہیں، عذاب کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ اس روح پر ہوتا ہے، اور جو وہ ذرات باقی ہیں نا اس پر اس کا اثر مرتب ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر عالم برزخ کا ٹائم پورا ہوتا ہے اور قیامت کے بعد وہ عالم محشر، آپ اس کو کہہ لیجئے، وہاں ہم آ جائیں گے. اب عالم محشر میں جب آ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ انہی ذرات کے اوپر رب العالمین دوبارہ سے باڈی بنا دے گا، وہی جسم دوبارہ سے کریٹ ہو جائے گا. ذرے سے ہی تو شروع ہوئے تھے، اور کریں ہم ذرے سے ہی شروع ہوئے تھے، دوبارہ انہی ذرات کے اوپر باڈی بن جائے گی، اور وہ روح جو پہلے موجود تھی وہ دوبارہ داخل کر دی جائے گی. اور یہ کرے گا کون؟ وہ رب جس نے پہلے بنایا تھا. وہی جو ہے ہمارا جسم پھر سے آ جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ سارا حساب کتاب کا معاملہ ہوگا. اور جب عقیدہ یہ ہے کہ جناب ایک دن ہم نے پھر سے آ جانا ہے اور پھر سے یوں زندہ ہونا ہے، اور پھر پوچھا جائے گا کہ کیا کیا تھا، تو اس کی تیاری ضروری ہے. وہ حدیث پاک بھی اگر میں یہاں ذکر کر دوں کہ قیامت کے روز آدمی سے جب تک یہ پانچ سوالات کے جوابات نہیں دے دے گا قدم نہیں ہٹا سکے گا. کیا سوالات ہیں؟ زندگی کیسے بسر کی، سوال ہو رہا اس جب زندہ کر دیے گئے، اب سوال ہو رہا ہے زندگی کیسے بسر کی، جوانی کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کیسے بنیادی سے سوالات ہے. زندگی کیسے بسر کی، پھر خصوصاً جوانی، جوانی کیسے گزاری، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا. یہ وہ سوالات ہیں جو محشر کے دن کیے جانے ہیں. میں اور آپ ان سوالات کے جوابات پر غور کر لیں کہ ہم کسی بھی سٹیج پر ہوں آج زندگی کے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ قیامت کے روز یہ سوالات ہم نے ہونے، ہمارے پاس اس کے کیا جوابات.
بہت بہت خوب، اس میں بہت تفصیلا اور لاجیکلی بھی وقار بھائی نے بہت اس میں اہم انداز بیان کیے، اور ایک بہت اچھا انداز سے کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے. اب یہاں سے ہم چلتے ہیں کہ جب اس بات کا ایک ذہن بن جاتا ہے کہ جناب یہ یوم آخرت ہے اور اس دن رب العالمین عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور اس پیش ہونے پر جو کیا زندگی میں، جو وقت گزارا ہے، یہ ہمیں اس کا حساب دینا ہے. اب یہاں پر ایک اور بات اور بھی سمجھنے کی, کیونکہ ہمارا آج کا ٹارگٹ یہی ہے کہ ہم یہ ذہن بنائیں کہ جب یہ ساری باتیں کلیئر ہیں تو آخرت کی تیاری کیوں نہیں کرتے. یعنی آج اگر دنیا کا امتحان ہو فضل بھائی, تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب یہ جو اسٹوڈینٹس ہیں یہ تو بس سوچتے کہ یار کسی طرح نیند بھی نہ ہے, ہم سوئیں بھی نہیں, اور ساری رات دن جو ہے نا ہم اس امتحان کی تیاری کریں. اچھا اس امتحان کا سلیبس کیا ہے؟ جو آپ کی بکس ہیں, جو آپ کے ٹیچرز نے آپ کو پڑھایا, اور اتنی بڑی بڑی کتابیں, اتنا بڑا بڑا سلیبس دے کر ہم کو سمجھائے گی, ان میں سے کچھ سوالات آ سکتے ہیں بھائی.
صحیح.
تو ہم یہ پورا نصاب جو ہے, یہ پورا سلیبس جو ہے, اس کو رٹنے کی, سمجھنے کی اور ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں تاکہ اگر کوئی بھی سوال آ جائے گا تو مجھے شرمندگی نہ ہو, میں ایزیلی پیپر سالو کر لوں. اب یہاں تو ایک اور وضاحت ہو گئی, جیسے آپ نے ابھی حدیث پاک سنی کہ قیامت کے دن بندہ اپنے قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک پانچ سوالات کے جوابات نہ دیتے. عمر کیسے گزاری, عمر کس کام میں صرف کی, جوانی کیسے گزاری, مال کس طرح کمایا, اور چوتھا کس طرح خرچ کیا, اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا. تو واضح سوالات بتا دیے گئے. اب یہ جو ذہن ہوتا ہے نا, یہ ذہن بننے کے بعد پھر اس کی تیاری جب بندہ کرتا ہے, اور یہاں اگر یہ لاجک سمجھ میں آ جائے نا, یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اس دن اگر امتحان میں ناکام ہوئے تو پھر کیا ہوگا, کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے اور جہنم میں ڈال دیا جائے, اور اگر کامیابی ہو گئی تو کیا ہوا کہ پھر جو ہے وہ خوشخبریاں ملیں گی اور جنت کی طرف جو ہے وہ لے جایا جائے گا. تو یہاں یہ جو باتیں, جب ہم یہ باتیں سنتے ہیں تو اس بارے میں مطلب آپ نے بزرگوں کے انداز اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟
راجمی صاحب, میں یہاں پہ مفتی صاحب نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 32 میں پہلے یہ عرض کرتا ہوں, اس کے چاہے جو آپ کی بات ہے وہ اس سے یہ میچ ہو رہی ہے. فرمایا, اور دنیا کی زندگی صرف کھیل کود ہے, اور بے شک آخرت والا گھر ڈرنے والوں کے لیے بہتر ہے, تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ پھر مفتی صاحب نے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کیمیا سعادت کے حوالے سے ایک مطلب وہ لکھا کہ آخرت کی تیاری بندہ اس لیے نہیں کرتا کہ جیسے آپ نے فرمایا نا کہ زندگی کیسے بسر کی, ٹھیک ہے نا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ دنیا داروں کا دنیاوی کاروبار میں مشغول ہو کر آخرت کو بھلا دینے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی گروہ یہ کشتی میں سوار ہوا, یعنی ایک شپ میں سوار ہوا, اور وہ کشتی کسی جزیرے پر جا کر رکی. لوگوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ضروری حاجات سے فارغ ہونے کے لیے جزیرے پر اتر گئے. ملاح نے یعنی کشتی چلانے والے نے اعلان کیا کہ یہاں ہم زیادہ دیر نہیں رکیں گے, لہٰذا وقت ضائع کیے بغیر طہارت وغیرہ سے فارغ ہو کر جلدی واپس پلٹیں. جہاز میں اترنے کے بعد اب لوگ جو ہے نا وہ تین کیٹیگریز کے اندر یہ ڈیفرنشیٹ ہو گئے. پہلے کچھ لوگ جزیرے میں سیر و سیاحت اور عجائبات دیکھنے لگے, یہ تو کیسا جزیرہ ہے, اور انہیں یاد ہی نہ رہا کہ ہمیں واپسی کشتی کے اندر آنا ہے, حتیٰ کہ وہ کشتی چلے گئی. دوسرا فرمایا کہ عقل مند لوگ جو ہے یہ اپنی حاجت سے جلدی فارغ ہو کر کشتی میں آ کر بیٹھ کر اپنی من پسند جگہ پر آ کر دوبارہ بیٹھ گئے. اور فرمایا تیسری قسم کے جو لوگ تھے نا, کچھ لوگ جزیرے کے انوار اور عجیب و غریب قسم کے پھولوں, غنچوں, شگوفوں, وہاں کے پرندوں, ان کے نغمات اور حسین پتھروں کو دیکھنے میں رہ گئے. ان میں پاس ایسے تھے کہ جنہوں نے صرف دیکھنے پہ ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ وہاں سے کچھ چیزیں بھی اپنے ساتھ اٹھا لائے. اب کشتی میں مزید جگہ جب تنگ ہوئی تو اپنے ساتھ لانے والی اشیاء کو کشتی میں رکھنے کی جگہ نہ پا سکے, تو مجبوراً انہیں ان کو ان کے سروں پر اٹھانا پڑا. ابھی دو دن ہی گزرے تھے کہ ان اشیاء کی رنگت میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی اور خوشبو کی بجائے بدبو آنے لگی. اب انہیں کہیں پھینکنے کی جگہ نہیں تھی, لہٰذا وہ اسی طرح یوں سمجھے کہ اپنی چیزوں کو لے کر رہ گئے. اس کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ پہلا گروہ جو تھا یہ مشرکین کی ان کی مثال ہے کہ جنہوں نے اس طرح دنیا کو کھیل کود میں گزار دیا. دوسرا جو گروہ ہے یہ عقل مندوں کا اور مسلمانوں کا یہ تھا کہ جنہوں نے وہ کر دیا. اور تیسرا گروہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ کہ جس نے مطلب یوں کر لیا کہ بھائی اب ٹھیک ہے یہ لیے, مگر ان کو ان چیزیں اٹھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو یہاں پر بھی ہم یہ جو کہتے ہیں نا کہ بھائی اس وقت تک قدم ہٹانے نہیں دیا جائے گا جب تک کہ 5 سوالات نہ کر لیے جائیں کہ عمر کس کام میں صرف کی. سب سے پہلی بنیادی چیز نماز ہے. وہ ڈاکٹر اقبال کا شعر سنا نا کہ روز محشر کے جاں گداز بوت اولی پرشش نماز بوت, کہ روز محشر کے جو اتنا جاں گداز ہے کہ جس کے بارے میں کہیں فرمایا القاریہ تم القاریہ وما ادراک ما القاریہ, کہیں پر کیسی یعنی آیات کا جو ہے نا وہ ذکر ہوا, اور اس دن جو سب سے پہلی چیز ہوگی وہ ہے نماز. دوسری جو بنیادی طور پر ذکر ہوئی کہ جوانی کیسے گزاری, اللہ اکبر, فرمایا جس نے یہاں جوانی میں اللہ کی عبادت کی اللہ تبارک و تعالی اسے آخرت میں جو سب سے بڑھ کر وہ ہوگا نا وہ اللہ کا دیدار ہوگا. اور اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا, کتنی باتیں پتا ہوتی ہیں ہم عمل کر سکتے ہیں, اپنی یوں سمجھے معاملات کو درست کر سکتے ہیں, حلال طریقے سے کما سکتے ہیں, مگر بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو لگتا ہے کہ ہمارا معاملہ ختم ہو جائے گا.
نہیں, اس میں اقوال بھی ہے نا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت واضح ارشاد ہے کہ لوگوں اپنے اعمال کو کا وزن کر لو اس سے پہلے کہ وزن کیا جائے.
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو معمول کا میں نے پڑھا ہے اس حوالے سے کہ وہ اپنے اعمال باقاعدہ لکھتے تھے, اور یہ پڑھتے مجھے مدنی انعامات یاد آ گئے. اللہ پاک ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہاں سے مدنی انعامات کی جو ترغیب دی جاتی ہے مدنی چینل کے ناظرین, اس یہ بزرگان دین کا یوں کہہ لیجیے جو اعمال تھے اس کا ایک خلاصہ, اس کا ایک انداز پیش کیا گیا ہے. اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں. بعضوں کا ذہن میں آتا ہے بھائی نیکیاں کرنی ہے کر لیں گے, لیکن اس میں ایک چیز موجود ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعی جنتی, وہ جنت میں جائیں گے جائیں گے. ان کا معمول کیا تھا, وہ اعمال کو لکھا کرتے تھے اور اس کے بعد جمعے کے دن بیٹھ کر اس کا حساب کرتے تھے کہ بھائی یہ میں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. اور پھر ان کا ایک اپنا انداز تھا, ظاہر عاجزی کا بھی معمول تھا, انداز تھا کہ اس میں نظر آتا تھا کہ مجھے یوں ہونا چاہیے تھا. اپنے اوپر جو ہے وہ سختی کرتے تھے کہ یہ کیا کر دیا, یہ کیوں نہیں کیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی, ان کا انداز کیا ہے کہ اپنے اعمال لکھ رہے ہیں. یہ سوچ کیا ہے, یہ وہی ہے فکر آخرت, کہ آخرت کی میں نے تیاری کرنی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, ان کا جب آخری وقت آیا تو یہ رونا شروع ہو گیا زارو قطار. اب ان سے پوچھا گیا کہ کیوں رو رہے ہیں, کیا بات ہے؟ تو کہا یہ نہیں کہ مجھے موت کی کوئی گھبراہٹ ہے, موت تو آنی ہے وہ اٹل ایک حقیقت ہے, بلکہ موت کی گھبراہٹ نہیں ہے, بلکہ میں نے اپنے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ دو مٹھیاں ہیں, ایک جنت میں جائے گی ایک جہنم میں جائے گی.
اللہ
دو گروہ ہیں, ایک جنت میں جائیں گے ایک جہنم میں جائیں گے, اور مجھے نہیں پتا میں کون سے گروہ
کون سے گروہ.
یعنی یہ سوچ یہ خیال دل میں آیا تو اس بنا پر رو رہے. اب موت کا تو ایک خوف ہوتا ہے نا, ایک نفسیاتی سا ہمارا خوف ہوا کرتا ہے. ایک اور صحابی کا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے, ان کا بھی اسی طرح کا معاملہ ہوا. تو انہوں نے فرمایا موت کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں, موت تو مجھے محبوب ہے, موت مجھے محبوب ہے. اس میں بھی اچھی نیتیں ہوا کرتی ہیں کہ موت کو بھی محبوب رکھا جائے, بلکہ بات یہی ہے کہ میں اللہ کو راضی کر کر جا رہا ہوں یا اللہ کی رضا میرے ساتھ موجود نہیں ہے, یہ سوچ کر میں رو رہا ہوں. تو پیغام کیا دے رہے ہیں ان کے حیات, کہ ہم بھی یہ سوچے کہ ہمارا انداز زندگی کیا ہے, کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ کی رضا کے حصول والے ہیں یا ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں جن سے اللہ.
اصل میں بات آپ کی جو گفتگو کا ایک خلاصے میں یہ ہے کہ خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ کے حوالے سے غالباً پڑھا تھا کہ ایک نوجوان کو کسی کو ہنستے ہوئے دیکھا, کیونکہ دیکھیں مین چیز ہے ٹارگٹ حاصل کرنا. کہ میں نے اپنی زندگی کا یا جو میری جو اپنا ایک جو ٹارگٹس ہوتے ہیں وہ میں نے اپنے اچیو کیا نہیں.
صحیح.
تو ایک نوجوان کو ہنستے ہوئے دیکھا. اچھا ہنستے ہوئے تو ہم بھی دیکھتے ہیں, تو آپ نے پوچھا بھائی کیا حال ہیں آپ کے, ہم بھی ایک دوسرے سے حال پوچھتے ہیں. تو اس نے کہا کہ حضور میں تو بہت اچھا ہوں, مزے سے کھا رہا ہوں پی رہا ہوں سو رہا ہوں, مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے کوئی فکر نہیں ہے. اب ہم جیسا اگر کوئی دنیا دار آدمی ہو تو اس کو برکت کی دعا دے گا آگے چلا جائے گا, مگر اللہ والوں کو کی شان دیکھیں کہ ان کا ایک سوچ کیسی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ نوجوان جس دن تم ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے اس دن تم خیریت والے ہو گئے, اور جس دن رب تعالیٰ تم سے راضی ہو کر تمہیں جنت میں داخل کرے گا اس دن تم عافیت والے ہو گئے. تو یہ دنیاوی نعمتیں پا کر کہ بھائی اچھا پہن رہا ہوں اچھا کھا رہا ہوں میرے گھر میں کوئی ٹینشن نہیں ہے, لوگ پریشان ہیں مجھے پریشانی نہیں ہے, ٹھیک ہے یہ مسئلہ ہے میرے مجھے پریشانی نہیں ہے, ہمارے خاندان میں یہ دنیاوی نعمتیں ہیں, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نعمتیں عطا فرمائیے. لیکن آخرت کا جو سفر ہے میرے پیارے اسلام بھائیوں, کہ جس کے بارے میں احادیث میں بزرگوں کے اقوال میں جیسے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سنا ہے, تو یہ کانسیپٹ ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سب سے آخری خطبہ جو ارشاد فرمایا اس میں یہ بھی تھا, آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا سے اس لیے عطا فرمائی ہے کہ تم اس کے ذریعے آخرت کی تیاری کرو، اور اس لیے عطا نہیں فرمائی کہ تم اسی کے ہو کر رہ جاؤ، بے شک دنیا فانی اور آخرت باقی ہے، تمہیں فانی دنیا کہیں بہکا کر باقی یعنی آخرت سے غافل نہ کر دے، فنا ہو جانے والی دنیا کو باقی رہنے والی آخرت پر جینا دو، کیونکہ دنیا منقطع ہونے والی ہے اور بے شک اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اللہ سے ڈرو کیونکہ اس کا ڈر اس کے عذاب کے لیے روک اور ڈھال اور اس عز و جل تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے میرے پیارے اسلام میں کہ اس دن، کیونکہ اس کا تو ایک الگ الگ چیپٹر ہے جیسے آپ وہ بیان کر رہے تھے، تو وہی بات ہے کہ وم تاز الوم ایوہ المجرمون، اگر اس آیت پر ہی کوئی گفتگو کی جائے تو اس پہ جو بزرگوں کے جو انداز ہیں کہ اس دن جب پکار ہوگی کہ اے مجرموں پھٹ جاؤ الگ ہو جاؤ، تو اس میں جو روایتیں ہیں کہ اس دن پوچھا گیا کہ کتنے میں سے کتنے، تو کہا 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے الگ ہو جاؤ۔ تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کے بیانات سن کر بیان کر کے ہمارے بزرگوں کا رونا ہوتا تھا، یہ ٹینشن ہوتا تھا کہ ہمارا اس دن بنے گا کیا، میں کون سے گروہ میں ہوں گا، مجھے جہنمیوں کے گروہ میں کہیں معذلہ ڈالا جائے گا یا مجھے رب تعالیٰ راضی ہو کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ کیونکہ یہ جو کانسیپٹ ہے نا پیارے اسلام بھائیو، یہ اگر کلیئر ہوتا ہے نا، امیر علیہ السلام نے ایک بڑی پیاری مطلب ابراہیم آدم علیہ رحمہ کے حوالے سے بیان کیا کہ ایک مرتبہ آپ حمام میں غسل کے لیے جانے لگے،
صحیح،
اب جیسے عام طور پہ جو بازاروں میں جو غسل خانے بنے ہوتے ہیں، تو جب جانے لگے تو جو مالک حمام تھا اس نے کہا حضور آپ نے غسل کرنا ہے تو کچھ پیسے دینے ہوں گے، تو آپ نے کہا کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ جا نہیں سکتے آپ۔ اب یہ بزرگ تھے،
اللہ،
رونے لگے اور مالک حمام بڑا پریشان ہوا کہ حضرت آپ نے اگر پیسے نہیں دینے تو نہ دے لیکن یہ رونا دھونا تو بند کرے، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھے حمام میں نہیں جانے دیا میں اس لیے نہیں رو رہا،
اللہ،
تم نے مجھے حمام میں نہیں جانے دیا مجھے اپنی آخرت یاد آ گئی۔
اللہ اکبر،
اب یہ بڑا حیران ہوا کہ حضرت اس میں آخرت کا کہاں سے تذکرہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو حمام ہے جو غسل خانہ ہے تو اس میں تو شرابی بھی جاتا ہے، زانی بھی جاتا ہے، چور بھی جاتا ہے، ڈاکو بھی جاتا ہے، فاسق و فاجر گناہگار سب جاتے ہیں، تو میں سوچنے لگا کہ جب اس جگہ پہ جانے کے لیے مجھ سے دنیا کی رقم مانگی گئی اور جب دنیا کی دولت نہ تھی تو مجھے اس فاسق و فاجر کی جگہ پر داخل نہیں ہونے دیا گیا، تو میرے ذہن میں فوراً یہ بات آئی کہ قیامت کے دن میں تو جنت میں جانا چاہوں گا، تو جنت میں جانے کے لیے مجھ سے نیکیاں مانگی جائیں گی، اور اس دن اگر میرے نامہ اعمال میں نیکیاں نہ ہوئیں تو میرا کیا بنے گا۔ یہ کانسیپٹ دیکھیں پیارے اسلام بھائیو، یعنی یہ سوچ کے کہاں بن رہی ہے، یہ دنیا میں بن رہی ہے کہ دنیا میں لوگوں کے ساتھ ہے۔ آج اگر ہم یہ سوچتے کہ بھائی میرا ٹارگیٹ ہے کہ میں مہینے کے 30,000-50,000 کماؤں گا، اور کسی دن اگر کوئی ایسا معاملہ ڈاؤن ہو جائے اور میری آمدنی کم ہو جائے، آپ بتائیں ٹینشن ہوتا ہے کہ نہیں کہ بھائی آج یار مہینہ کیسے گزرے گا، معاملہ کیسے سدھرے گا، یہ کانسیپٹ کلیئر کریں، اور جب یہ کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے نا تب ہی معاملہ جو ہے وہ
یہ جو مضبوط ہو۔ آپ نے واقعہ سنایا، اصل بات یہ تھی کہ بزرگوں کے ہر وقت ذہن جو ہے نا اسی انداز پہ ہوتا تھا، تو ہی وہ اس طرح کی جو ہے وہ اعمال ان سے ظاہر ہوتے تھے۔ حضرت عطا سلمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ یاد آ گیا کہ انہوں نے کوئی کپڑا بنا، بڑا خوبصورت سا کام وہ جانتے تھے، بڑا اچھا انہوں نے کپڑا بنایا اور وہ بازار میں گئے اس کو بیچنے کے لیے، تو تاجر کے پاس پہنچے تو تاجروں کا انداز ہوتا ہے کہ اپنی چیز بیچ رہے ہو تو سونا ہوتی ہے، سامنے والے کی مٹی ہوتی ہے، تو اس نے دیکھا اس کو، دیکھ کے اس کی بہت کم قیمت لگا، یہ تو بہت کم قیمت ہے، اس نے قیمت بہت تھوڑی بتائی تو وہ رونا شروع ہوا۔ اب وہ رونا شروع ہوئے تو وہ گھبرا گیا کہ وہی بات کہ بھائی رو کیوں رہے، چلے جتنی آپ بولتے میں دے دیتا ہوں، روئے تو نہ، یہ رونا کیوں شروع ہو گئے؟ تو اللہ اکبر کبیرہ، بزرگوں کی سوچ فرمائے، اس لیے نہیں رو رہا کہ تم نے اس کی قیمت تھوڑی لگائی ہے، بلکہ مجھے تو یہ خیال آ گیا کہ یہ کپڑا بننے کا کام جو میں جانتا ہوں، جب میں نے اس کو بنا اور ایک جاننے والے کے سامنے پیش کیا، ماہر کے سامنے، تو اس نے اس میں اتنے عیب نکال دیے، اتنی خرابیاں اس میں، اتنے جو ہے خرابیاں موجود ہیں اور اس کی اتنی تھوڑی قیمت لگی، تو یہ جو آج میں دنیا میں اعمال کر رہا ہوں جس کے بارے میں کوئی حال نہیں ہوتا، ان کا ایک انداز ہے پتہ نہیں کتنے صحیح کتنے خراب، یہ قیامت کے روز
جب پیش کیے گئے اور وہاں اس میں اگر کہہ دیا گیا کہ جناب اس میں تو یہ 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 خرابیاں ہیں اور وہاں یہ اعمال رد کر دیے گئے تو میرا کیا بنے گا؟ یہاں کپڑا رد ہوا تو سوچ کہاں پہنچی؟ بزرگان دین کا انداز امیر علیہ سنت کا اگر آپ اس حوالے سے دیکھیں بہت سارے واقعات آپ کی سیرت میں ملیں گے کہ پاؤں چلا گیا شہد کی مکھی پر تو اس نے اگر کاٹ لیا، اب پاؤں آپ نے ہٹایا تو وہ کوئی جو ہوتا ہے چھڑکتے مر جاتے ہیں اس طرح کے کیڑے مکوڑے، وہ کوئی لانے لگا تو اسے روک دیا کہ نہیں اس کو نہیں مارو، اس کا کیا قصور ہے؟ اس پہ تو میرا پاؤں چلا گیا تھا، تو یہ تو جانور ہے اب مجھے نہیں کاٹے گی کہ میرا دب رہی ہے تو اور کیا کرے گی؟ تو ایک کیڑے کا بھی خیال کیا جا رہا ہے اور ایسے بہت سارے آپ کی سیرت میں واقعات ملتے ہیں۔ تو یہ یوں کہہ لیجیے جب فکر آخرت ہوتی ہے تو اعمال اس انداز سے نکھرنا بھی شروع ہو جاتا ہے۔
یہاں پر آپ جو گفتے ہیں نا عطا سلمی علیہ رحمان، یا اس کے حوالے سے ایک بڑی پیاری بات یہ بھی سمجھ رہے گی کہ یہ تو وہ تھے جنہوں نے عمل کیے،
جی
عمل کیے اور اس بات کا خوف تھا کہ میرے عمل بھی قبول ہوں گے کہ نہیں،
اللہ
تو یہاں یعنی یہ اگلا درجہ ہے
صحیح
کہ ایک تو وہ جو عمل ہی نہیں کرتا اس کی کیفیت کیا ہو، اور ایک وہ ہے یہاں پر یہ کلیئر ہو رہا ہے کہ یہ عمل کر کے بھی ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے عمل ہی قبول نہ ہو۔ اور یہاں حدیثوں میں بھی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو دنیا میں سرکشی کرے گا اللہ پاک قیامت کے دن اسے ذلیل کرے گا، اور جو دنیا میں تواضع اختیار کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجے گا جو اس سے کہے گا کہ اے نیک بندے، اللہ فرماتا ہے کہ میرے قرب میں آ جا کہ تو ان لوگوں میں سے جن پر آج نہ کوئی خوف ہے نہ کچھ غم۔ کہ یہ جو قیامت کا دن ہے جس کے بارے میں اگر اس کی روایتیں پڑھتے ہیں تو وہ پسینوں میں ڈبکیاں، تو یہ خوف، تو ایسے لوگ جنہوں نے کامیابی کے ساتھ اس دنیا میں اپنی زندگی کو گزارا بالآخر وہ اجر پائیں گے۔
اچھا عجیب صاحب، آپ نے آیت بیان کی تھی ومتاز الیوم ایوہ المجرمون،
جی،
اور کہا جائے گا اے مجرموں آج الگ الگ ہو جاؤ۔ پھر آپ نے حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی کا واقعہ بیان کیا۔ مفتی کاظم صاحب نے اسی آیت کے تحت حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی کا ایک بہت مختصر مگر دل پہ چوٹ لگانے والا واقعہ بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی سے عرض کی گئی کہ آپ بلخ کے بادشاہ اور آج کل آپ لوگوں کے پاس کیوں نہیں بیٹھتے، آپ بس وہ لگے رہتے ہیں نیکیوں کے اندر کاموں میں، وجہ کیا ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ چار باتوں نے مجھے مشغول رکھا ہوا ہے، مجھے بزی رکھا ہوا ہے، اگر میں ان سے فارغ ہو گیا نا تو میں تمہارے ساتھ بیٹھ بھی جاؤں گا اور تمہارے ساتھ باتیں بھی کر لوں گا۔ لوگوں نے عرض کی کہ حضور وہ چار باتیں کیا ہیں؟ تو اس کے جواب میں آپ نے وہ باتیں ارشاد فرمائی اور ان میں سے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ ومتاز الیوم ایوہ المجرمون۔ جب میں نے اس میں غور کیا کہ یہ جدا ہو جاؤ، جدا ہو جائیں گے مجرم، تو میں اس فکر کے اندر ہوں کہ مجھے کس میں جدا کیا جائے گا، میں کہاں پر یہ جدا ہوں گا، اسی لیے میں نے لوگوں کے اندر یہ بیٹھنا ہی یہ چھوڑ دیا۔ یہ ان بزرگوں کا جو ہے نا یہ حال تھا۔ دوسرا عظیم صاحب عرض یہ کہ یہ مین آخرت کی تیاری آدمی جو نہیں کرتا وہ کرتا ہے مال کی وجہ سے، اسے یہ ہوتا ہے کہ بس مجھے کسی بھی طریقے سے مال کا معاملہ جو ہے نا یہ ہو جائے۔ تو اس پر بہت ساری یہ آیتیں یہ بیان فرمائی گئی کہ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک۔ فرمائے اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، ولا تبغل فساد فی الارض، اور اپنا حصہ نہ بھول اور احسان کر جیسا کہ اللہ تعالی نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ کر، ان اللہ لا يحب المفسدين، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ جو مال ملا ہے اس کی جو اٹموسٹ وجہ بتائی گئی وہ یہ ہے کہ آخرت کے گھر کی تیاری کرنا۔
تو ویسے جو دنیا میں حالات ہوتے ہیں، ظاہر بیماریاں بھی ہوتی ہیں، پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، تو اللہ کے نیک بندے اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں،
بے شک۔
اور جو دنیا میں جو پریشانیاں ہیں نا، اگر اس پر صبر کیا جائے، جیسے بعض اوقات آپ نے مال کی بات کی تو ظاہر فوراً کمپیئر کیا جاتا ہے کہ یار اس کا یہ گھر ہے تو اس کا یہ گاڑی ہے تو اس کے بعد اتنا بینک بیلنس ہے، اس کا رہن سہن ایسا ہے تو میرا اس معاملے میں کمزوری ہے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک قیامت کے دن فرمائے گا میری مخلوق میں سے میرے برگزیدہ لوگ کہاں ہیں،
اللہ
ملائکہ عرض کریں گے الہی وہ کون ہیں، ارشاد ہوگا مسلمان فقیر
اللہ
جو میری عطا پر قانے رہے، میرے حکم پر راضی رہے، ان کو جنت میں داخل کر دو، بس وہ لوگ جنت میں جا کر کھائیں گے پیئیں گے اور دوسرے لوگ حساب میں پڑے ہوں گے.
اللہ
بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سونے کے دسترخوان بچھائے جائیں گے
سبحان اللہ
اور ان کی مہمان نوازی ہو رہی ہوگی، مہمان نوازی ہو رہی ہوگی، دوسرے حساب کتاب میں مصروف ہوں گے. تو روایتوں میں ہے کئی ایسے بے شمار خوش نصیب ہوں گے کہ جنہیں بلا حساب جنت میں داخل کیا جائے گا. اور وہ کون ہوں گے کہ جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا، جنہوں نے اللہ پاک کی عبادتیں کی. تو آج اگر یہ مدنی انعامات کی جیسے وقار بھائی نے بھی ترغیب دلائی کہ بھائی یہ جو امیر علیہ سنت نے زندگی گزارنے کا جو ہم کو ایک طریقہ کار دیا ہے، تو محاسبہ کریں، اپنا چیک اینڈ بیلنس کریں کہ میری پوزیشن کیا ہے، نمازوں کی، روزوں کی، زکوٰۃ کی، صدقہ و خیرات کی. تو یہ ساری باتیں، یعنی یہاں تک وہ روایت میں مزید آگے تفصیل میں ہے کہ اللہ پاک قیامت کے دن فقیر کو بلا کر معذرت کرے گا.
اللہ
جیسے آدمی آپس میں ایک دوسرے سے معذرت کرتے، ارشاد فرمائے گا قسم ہے اپنی عزت و جلال کی، میں نے دنیا تجھ سے اس وجہ سے علیحدہ نہیں رکھی تھی کہ میرے نزدیک حقیر تھا، بلکہ اس جہد سے کہ تجھ کو یہاں کرامت اور فضیلت دینی تھی.
اللہ
میرے
اللہ
بندے، اب تو جہنمیوں کی صفوں میں جا اور پہچان کہ دنیا میں تجھ کو میرے واسطے جس نے کچھ کھلایا ہو، کوئی کپڑا پہنایا ہو، اس کی غرض سوائے میری رضا حاصل کرنے کے اور کچھ نہ ہو، تو اس کا ہاتھ پکڑ لے اور اس کو جنت میں لے. میں نے آج تجھے اس کا اختیار دے دیا. تو اس وقت جہنمی لوگوں کا یہ حال ہوگا کہ پسینہ منہ تک آیا ہوگا، یہ شخص صفوں کو چیرتا ہوا جائے گا اور دیکھے گا کہ کس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا تھا، جس سے اسے دیکھے گا تو اس کو ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے گا.
کیا
آج اگر آج ہم دنیا میں کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کا کوئی خیال کرتے ہیں، جہاں اپنی عبادت کے معاملات ہیں وہ بھی دیکھیں. اور یاد رکھیے پیارے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، یہ وہ لگام ہے انہیں کہ یہ حساب کتاب والے دن کا، جس کی وضاحت وقار بھائی نے بھی کی، فضل بھائی نے تفصیل. تو ایک بڑی پیاری بات میں عرض کرتا ہوں کہ ایک نوجوان حاضر ہوا کسی بزرگ کے پاس اور کہا کہ حضور، یہ جو کہا جاتا ہے کہ بھائی اپنی آنکھیں آپ جھکا کر رکھیں اور بد نگاہی سے بچیں، تو میں بازار میں رہتا ہوں، میں بازار میں ہی ہوتا ہوں، تو میں بچ نہیں پاتا،
صحیح
مجھ سے حفاظت نہیں ہوتی ہے، اب مجھے کوئی اس کا علاج دیں، کوئی نسخہ دیں. تو بزرگ نے فرمایا کہ ایسا ہے کہ اس کے لیے تمہیں کام کرنا پڑے گا. وہ یہ کہ یہ دودھ کا پیالہ ہے، یہ پیالہ لیجئے اور بازار کے دوسری طرف جو فلاں بزرگ ہیں ان تک یہ پیالہ چھوڑ کر آنا ہے. کہ پھر بس یہ چھوڑ کر آ جائیں، پھر بتا دیں گے آپ چھوڑ کر آ جائیں، یہ لیکن دیکھیں شرط یہ کہ اس میں سے قطرہ گرنا نہیں چاہیے.
اچھا اللہ،
اس نے کہا کہ نہیں حضور، میں سنبھال کے لے جاتا ہوں، بالکل نہیں گرے گا، بالکل بے فکر ہے. اچھا یہ بات ہے، پھر میں تمہارے ساتھ دو آدمی کر دیتا ہوں، اگر قطرہ گرا تو بازار میں تمہیں جوتے پڑیں گے.
اچھا
منظور ہے؟ کہا بالکل منظور ہے. اب اس شخص کو، اس نوجوان کو دودھ کا پیالہ دیا گیا. وہ نوجوان جو بازار میں ہی رہتا تھا، اپنی آنکھوں کو بچا نہیں پاتا تھا، اب اس نے دودھ کا پیالہ لیا اور پیالہ بھرا ہوا اسی کی طرف نظریں جمع جمع کر بڑی احتیاط کے ساتھ وہ دوسری طرف جا کر اس نے پیالہ پہنچا دیا. اب جیسے ہی پہنچایا تو دوڑ کر فوراً واپس آیا کہ حضرت میں نے اپنا کام کر دیا، اب آپ مجھے علاج بتا دیجئے. کب قطرہ گرا تو نہیں تھا؟ حضرت کیسے گرتا، میں نے نظر ہٹائی نہیں اس میں سے، اور پھر آپ نے دو آدمی بھی جو رکھے ہوئے تھے وہ کہا بھی تو تھا کہ اگر آپ گرے گا تو جو جوتے بھی پڑیں گے بازار میں.
اللہ،
تو اب آپ مجھے علاج بتا دیجئے. کہ بیٹا یہی علاج ہے.
کیا بات،
یہی علاج ہے کہ جس طرح تم نے اس بات کا خیال کیا کہ اس پیالے سے اگر قطرہ گرا تو مجھے جوتے پڑیں گے، تو تم نے اپنی نظریں نہیں ہٹائیں بلکہ احتیاط کے ساتھ اس کو منزل تک پہنچایا. تو جس دن بس تمہاری یہ سوچ بن جائے گی کہ میرے ہر عمل کی جزا سزا قیامت کے دن ملے گی، اور یہ وہ دن ہے پیارے اسلام بھائی، میں نے کہا نا یہ موضوع بہت وسیع ہے کہ اگر اس میں آزا کی گواہی دینا کہ اس دن آزا کو مطلب زبان کو مہر لگائی جائے گی،
زمین گواہی دے گی،
ہاتھ گواہی دیں گی، آنکھیں گواہی دیں گی، کان گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، ان کو زبان ملے گی. اور پھر اس میں بھی بشارتیں ہیں ان خوش نصیبوں کو جنہوں نے اگر جرم ہوئے، گناہ ہوئے، اور جنہوں نے اپنی دنیا میں ہی آنسو بہا لیے، تو ان لوگوں کے لیے وہ آنسو جو ہے وہ شفاعت کر رہا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا اس کی شفاعت ہو رہی ہوگی. تو یہ آخرت کی جو تیاری ہے میرے پیارے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، اتنی واضح ہے کہ جس نے اس معاملے میں توجہ دے دی، دنیا اور آخرت کی برکتیں پائے گا اور آخرت میں بلاخر نجات ملے.
ابھی جو گفتگو ہوئی اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ غفلت کے اسباب بھی یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین بیان ہوئے کہ کس سبب سے ہماری آخرت کی طرف سے غفلت ہوتی ہے، تیاری آخرت کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا. اور اس کا ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز سے آج امین صاحب نے اس کا علاج بھی بیان کر دیا. تو اگر غفلت کے اسباب پر ہم نظر ڈالیں تو اس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی محبت اور دنیا کا مال ایک اسٹیٹس بنانا، یعنی ذہن میں جیسے ابھی ہماری بات بھی ہو رہی تھی، بزرگان دین کے ذہن پر کیا چیز ہر وقت گویا رہتی تھی؟ آخرت بنانی ہے، آخرت بنانی ہے. لہٰذا اگر ہم مام میں نہیں جانے دیا تو ذہن ادھر پہنچ گیا، ارے قیامت کے روز کیا ہوگا. اگر کپڑے میں عیب نکل کر آ گیا تو ذہن ادھر چلا گیا، کیونکہ ذہن میں وہ چیز تھی. بات کیا ہے، اب اگر ذہن میں ہر وقت دنیا کا مال، اچھا ابھی اتنے کما لیتا ہوں، ابھی یوں نہیں گزارا ہو رہا، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اچھا ابھی اسٹیٹس یہ ہے وہ ہے، ادھر ذہن رہے گا تو پھر ظاہر ہے اس طرف ہی ذہن رہے گا اور اسی کے لیے بندہ کام کرتا رہے گا. اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو قرآنی آیت جیسے آپ نے بھی پیش کی، تو اگر سورہ تکاثر کو دیکھیں نا، کیونکہ لیکن دو آیتوں کے اندر زندگی کی حقیقت کھول کے رکھ دی. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا.
اللہ،
بندہ اس میں لگا رہتا ہے اور شیطان بھی ساتھ میں ذہن بناتا ہے نا کہ اچھا ابھی تو ایک معاملات یہ ہیں، ابھی تو اس دنیاوی معاملے میں پھنسا ہوا، ابھی تو تمہیں سیٹل ہونا ہے، ابھی تو یوں ہی چلنا ہے، دیکھ دنیا کا معاملہ ہے، دنیا داری ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلتا نا. کبھی جھوٹ کے بغیر شیطان پڑھاتا ہے کام نہیں چلتا، ابھی تو بھائی تمہیں مارکیٹ میں بیٹھا ہے، مارکیٹ کو کمپیٹ کرنا ہے تو یہ تو چلے گا. پھر کچھ معاملہ جو ہے ابھی اولاد کو سیٹ کرنا، اچھا خود سیٹ ہو گئے، پھر یار دنیا کے معاملات ہیں اس میں تو یوں ہی ہوتا، یہی چلاتا رہتا ہے. قرآن اسی کو بیان کر رہا ہے، الحاکم التکاثر، تمہیں مال کی زیادہ طلبی نے غافل رکھا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کو تم نے قبروں کا منہ دیکھا.
اللہ،
آدمی کی زندگی اسی چکر میں لگائے رکھتا ہے اور وہ وقت آ جاتا ہے کہ بندے کا قبر میں جانے کا وقت آ جاتا ہے. اور حالانکہ قبر وہ معاملہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی اور ذکر ہوتا تھا اتنا نہیں روتے تھے جتنا قبر کے کنارے کھڑے ہو کر گریہ فرماتے تھے. پوچھا گیا ایسا کیوں؟ کہ اس لیے کہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل. اگر یہاں پر کامیابی ہو گئی، یہاں آرام سے گزر گئے تو انشاءاللہ آگے خیر، اور اگر یہاں پکڑ ہو گئی، یہاں پر مشکل ہو گئی، تو آئندہ کا معاملہ زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے. تو قبروں کا منہ شیطان نہیں چھوڑتا، آخر وقت تک وہ کچھ نہ کچھ لگا کے رکھتا ہے. اگر ذہن بنانا ہے، اگر یہ سوچنا ہے کہ جناب آخرت میں کامیاب ہونا ہے، تو اس کے لیے یہ کہنا کہ آئندہ ہوگا، اب کروں گا تب کروں گا، نہیں، بلکہ اس کے لیے یہ کرنا پڑے گا کہ نہیں، میں اب اپنی زندگی کو تبدیل کرتا ہوں. جب بندہ یہ ذہن بنا لیتا ہے آج سے، مدنی چینل کے ناظرین بہت سے پروگرام آپ نے دیکھے ہوں گے، اسے بہت جگہ آپ بیٹھے ہوں، بیانات بھی سنے ہوں، اور اس کے بعد پھر شیطان نے ہو سکتا ہے یہی بات کی ہوگی، ٹھیک ہے بھائی باتیں صحیح تھی، لیکن انشاءاللہ آگے سے اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. نہیں، آج کی اس یوں کہہ لیجیے یہ پروگرام میں اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، جہاں پہ بھی موجود ہے، آج ذہن بنائیے کہ نہیں، موت کا کچھ پتہ بھی نہیں ہے، کب آ جائے، لہٰذا میں ذہن بناتا ہوں انشاءاللہ آج ہی اپنی زندگیوں کو نیکیوں کی ڈگر پہ ڈال دوں گا، آج ہی اچھائیوں کی طرف اپنی زندگی کو ڈالوں گا، کیونکہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اسی سورہ تکاثر کی آخری آیت پر رب نے فرما دیا کہ وہ جب محشر کا دن آ جائے گا، وہ قیامت کا دن آ جائے گا کہ زمین تانبے کی ہو رہی ہوگی، سورج میل بھر پر ہوگا، آگ برسا رہا ہوگا، اور اس دن کیا ہوگا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس روز ضرور تم سے پوچھا جائے گا ہر ہر نعمت کے بارے میں. یہ جو آیت کریمہ ہے، اس حوالے سے حضرت حاتم اعظم رحمتہ اللہ تعالی علیہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت حاتم اعظم رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی کسی نے، مالدار آدمی تھا، اس نے دعوت کی کہ بھئی دعوت میں آ جائیے. تو آپ نے فرمایا بڑا اس نے جب اصرار کیا تو آپ نے کہا اچھا پھر میری کچھ شرطیں ہیں کچھ شرائط ہیں اگر شرائط مانو گے تو تمہاری دعوت کے اندر میں آ جاؤں گا اس نے کہا حضور کیا شرائط ہیں فرمایا دیکھو جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا جو چاہوں گا کھاؤں گا اور جو کہوں گا کرنا پڑے گا مالدار آدمی نے ہو سکتا ہے یہ سوچا ہو کہ چلو بھائی یہ اتنے بڑے بزرگ آ جائیں گے تو ان کی وجہ سے میری محفل بھی بڑی زبردست ہو جائے گی لوگ بھی آئیں گے اور انہوں نے کیا کہنا ہے مطلب یہی کہ اچھے کام کرو تو میں کہہ دوں گا انشاءاللہ اچھے کام کرنے نے کیا کرنی ہے اور سادہ کھاتے ہوں گے تو وہی پیش کر دوں گا تو زیادہ اچھی نشست پر اور مین جگہ پہ نہیں بیٹھتے ہوں گے کہ سادی جگہ پہ بیٹھنا چاہیں گے تو اور جگہ پیش کر دوں گا تو بہرحال اس نے حامی بھر لی اب دعوت کے وقت سب موجود ہیں مہمان ہیں حضرت جو ہے وہ تشریف لے کر آ گئے جب تشریف لے کر آئے آپ تو مہمان خصوصی تھے لیکن آپ نے کیا کیا جہاں پر لوگ اپنی چپلے اتارتے نا اللہ اکبر مدنی چینل کے ناظرین وہاں پر وہ تشریف فرماؤ
اللہ
اب تو میزبان جو تھا وہ تو دوڑا دوڑا آیا حضور یہاں کہاں بیٹھ رہے ہیں آپ کے لیے تو یہ جگہ ہے کا شرط شرط کیا تھی جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا تو شرط مانو اب کیا کرتا بہرحال چپ رہا اب جی دعوت شروع ہوئی اور جس کو کہتے ہیں نا شادی بھی ہوتی ہے تو وہ جب کھلتے ہیں اور آوازیں آتی ہیں اس کے بعد کیا منظر ہوتا ہے سب کو پتا ہی ہے جی سب دعوت کا امیر آدمی تھا سب دوڑے اپنے اپنے کوئی مرغ مسلم کے پیچھے کوئی ران کو پکڑ رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے تو جو بھی اس وقت اہتمام تھا سب نے خوب ڈٹ کے ماشاءاللہ وہ کھایا اب جب کھا لیا تو اور یہاں یہ جو بزرگ تھے حضرت حاتم اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اپنے ساتھ ایک سوکھی روٹی لائے تھے
اللہ
وہ سوکھی روٹی نکالی اور بسم اللہ پڑھ کر اس کو کھانا شروع کر دیا پھر وہی میزبان حضور یہ کیا کر رہا ہے آپ کے لیے تو اتنے طرح طرح کے کھانے موجود ہیں کا شرط کیا تھی جو چاہوں گا کھاؤں گا تو یہی روٹی میں نے کھانی ہے وہ بھی کھا لی اب جب سب کھا چکے نا پیٹ بھر کے جو بھی اچھی غذائیں وہاں موجود تھیں آپ نے فرمایا انگیٹھی لے کر آؤ یوں کہہ لیجئے چولہا لے کر آؤ چولہا آ گیا میں اس پہ توا رکھو توا رکھ دیا گیا روٹی پکتی نا توا رکھو اب توا جب دہک کر انگارا ہو گیا ریڈ سرخ آپ اس سرخ انگارے توے کے اوپر ننگے پاؤں کھڑے ہو گئے اللہ اکبر اللہ کے ولی اس پہ کھڑے ہو گئے اور وہی وہاں پر کھڑے ہو کے فرمایا آج کی اس دعوت میں نے ایک روٹی کا ٹکڑا کھایا یہ فرمایا اور اتر کر آ گئے اس کے بعد وہ جو حاضرین وہاں موجود تھے نا مدنی چینل کے ناظرین ان سے فرمانے لگے اب سب ایک ایک کر کر آئے اور اس توے پر کھڑے ہو کر آج اس دعوت میں جو کچھ کھایا اس کا حساب دیں میں نے یہ کھایا تھا میں نے کھڑے ہو کر کہہ دیا سب کھڑے ہو کر سب نے تو جناب کو چھوڑا ہی نہیں تھا وہاں پر تو جس کو کہہ لیجئے ان کی تو چیخیں نکل گئیں کہنے لگا حضور آپ تو اللہ کے ولی ہیں آپ تو ابھی بھی بزرگوں کے واقعات بیان ہوئے تو ذہن یہی ہوتا ہے یہ تو اللہ والوں کا طریقہ ہم تو گنہگار لوگ ہیں تو انہوں نے بھی یوں ہی جواب دیا آپ تو اللہ کے ولی ہیں یہ تو آپ کی کرامت ہے کہ آپ اس توے کے اوپر کھڑے ہو گئے ہم تو گنہگار لوگ ہیں ہم تو نہیں کھڑے ہو سکتے تو حضرت حاتم اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ آج کی اس دعوت میں جو تم نے کھایا وہ اس توے کے اوپر کھڑے ہو کر تم اس کا حساب نہیں دے سکتے اور میں نے جو کیا تو کہتے ہو یہ میری کرامت ہے تو یہ مجھے بتاؤ وہ قیامت کا روز جب زمین تانبے کی ہوگی اور سورج میل بھر کے اوپر آگ برسا رہا ہوگا اس وقت صرف ایک دن کا نہیں پوری زندگی کے اندر جو کچھ تم نے کیا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم اس دن ضرور تم سے پرسش ہوگی ہر ہر نعمت کے بارے میں تو مجھے بتاؤ اس دن تمہارے پاس کون سی کرامت آ جائے گی اور کھڑے ہو کر وہاں تم جواب دو گے آج تم ایک دعوت کا جواب نہیں دے سکتے بارہ اللہ کے ولی کے الفاظ تھے لوگ زارو قطار رونا شروع ہو گئے یہاں بہت کچھ ہمارے لیے موجود ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے ہم نعمتیں میں تو جی رہے ہیں لیکن کیا ان نعمتوں کا حساب دے سکتے ہیں اور اچھا حلال پہ حساب ہے اور حرام پر تو عذاب کا مستحق ہوتا ہے آدمی
صحیح
تو ہمیں ان چیزوں کو سوچنا چاہیے جب سوچیں گے تو انشاءاللہ فکر آخرت پیدا ہوگی
الحمدللہ آج بڑی اچھی گفتگو رہی آج امین صاحب قبلہ نے ماشاءاللہ کافی ساری باتیں ارشاد فرمائی ماشاءاللہ ہمارے وقار بھائی نے بہت اچھے انداز سے گفتگو کی آخر میں سلسلے میں ہمارا فارمیٹ یہ کہ ہم آپ کی کالز لیتے ہیں
میں فلکشیر چودھری بول رہا ہوں لاہور سے یہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور ہمارے لیے دعا کریں اور ہم بھی دنیا کے جدے چھوڑ کے دین اسلام کے لیے حاضر ہو جائیں
ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی مزید
میرا نام امان اتاری ہے ماشاء اللہ ایسے بھی کیا ضد ہے پروگرام بڑا پیارا جا رہا ہے اور آج کا موضوع آخرت کی تیاری کیوں نہیں کرتے بڑا پیارا ہے میرا آپ سے سوال ہے کہ آخر آخرت کی تیاری کرنے کے کیا کیا فوائد ہیں اور آخرت کی تیاری نہ کرنے کے بعد میں کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، جواب ارشاد فرما دیں اور دعا بھی فرما دیں کہ ہمیں آخرت کی تیاری کا جذبہ نصیب ہو جائے. آمین. اللہ آپ کو سلامت رکھے.
آمین آمین آمین. بالکل یہ کالز لے لیتے ہیں ایک ساتھ، اس کے بعد انشاءاللہ اختتامی گفتگو بھی ہمارے وقار بھائی فرمائیں گے، اس میں آپ کی بات کا جواب بھی دیں گے انشاءاللہ. جی
سگی اتار محمد ساجد اتار یس کر رہا ہوں. ماشاءاللہ پروگرام اسی بھی کیا ضد ہے، جاری و ساری ہے. آج کا موضوع بڑا ہی پیارا ہے، آخرت کی تیاری کیوں نہیں کرتے. ماشاءاللہ آپ کا یہ سلسلہ بہت ہی پیارا ہے اور اس سے بہت کچھ علم دین سیکھنے کو ملتا ہے اور آخرت کی تیاری بھی کرنے کا ذہن بنتا ہے. آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض لوگوں کو جب کہتے ہیں کہ آخرت کی تیاری کرنی چاہیے مرنے کی بعد کی جب باتیں ان کو بتاتے ہیں تو کہتے ہیں مرنے کے بعد دیکھا جائے گا، تو ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں کو کس طرح سمجھا چاہیے؟
ٹھیک ہے انشاءاللہ آخرت کی تیاری میں یہ بھی انشاءاللہ لے لیں گے. جی مزید.
میرا نام مکی اتاری ہے. سلسلہ ایسے بھی کیا ضد ہے بہت اچھا ہے. میں آج آپ کو یہ شعر سناؤں گا کہ گاچی لگانے کی دنیا نہیں، یہ عبرت کی جا تماشا نہیں.
جزاک اللہ ماشاءاللہ. حضرت دو باتیں بنیادی طور پہ تھیں، ایک تو یہ کہ آخرت کی تیاری کن اعمال کے ذریعے یہ کی جائے، اور دوسری اس میں یہ کہ بعض یہ ساجد بھائی نے جو کال کی کہ بعض لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آخرت کی تیاری کریں تو وہ کہ وہ اس وقت دیکھ
جب دیکھی جائے گی.
کیا فرماتے ہیں؟
جی جو کال آئی تھی کہ آخرت کی تیاری کی کیا فوائد اور کیا نقصانات، تو ظاہر ہے سب جانتے ہیں لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ،
اللہ
جہنم والے اور جنت والے برابر نہیں. جو آخرت کی تیاری کرنے والے یقیناً اللہ کی رحمت سے وہ جنت کے مستحق ہوں، اور جنہوں نے آخرت کی تیاری نہیں کی اللہ پاک ناراض ہوا تو وہ جہنم کا عذاب ہو سکتا ہے، اس میں وہ مبتلا ہوں. تو حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مجھے جب یہ کال آئی تھی واقعہ یاد آ گیا کہ اور یہاں سوچ بھی بنتی ہے کہ کس طریقے سے سوچ بنائیں. اصل یہی ہوتا ہے آخرت میں تیاری کی تو کیا ملے گا، ظاہر ہر مسلمان ہی جانتا ہے کہ جنت کی وہ ابدی نعمتیں ہیں، اور نہیں کی تو کیا ہو سکتا ہے. بات یہیں آ جاتی ہے ذہن کیسے بنے، سوچ کیسے بنے، اور اس میں وہ بھی آ جائیں گے کہ آخرت وہ جب دیکھی جائے گی مرنے کے بعد. یہ مسلمان یہ جواب دے لمان و لفیظ جب دیکھی، جب تو دیکھنے کا ٹائم ہی نہیں ہوگا نا، دیکھنے کا تو ٹائم ہی یہی ہے، دنیا ہی ہے، دنیا تیاری کرنی ہے، یہی کھیتی آخرت کی. یہاں جو بوئیں گے وہ وہاں کاٹنا ہے، وہاں کچھ کرنے کے لیے نہیں ہوگا، کرنا تو ابھی یہیں پر ہوگا. اور جس کا مسلمان کا یہ یقین ہے کہ جناب مرنا ہے اور مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور جواب دینا ہے، جیسے کہ قرآن کی آیتیں بے شمار ہمارے سامنے یہاں بیان کی گئیں، تو وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ جناب مرنے کے بعد دیکھیں گے؟ تھوڑی دیکھنا تو ابھی ہوگا، وہاں تو بویا کاٹنا. یہ بہت سخت جملہ ہے، وہی میں نے کہا مسلمان یہ بات کیسے کہہ سکتا ہے. تو حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک دفعہ تصور کیا نا، ذہن فرماتے میں نے ذہن میں تصور کیا، انداز ہے یہ امیر علیہ سنت بھی اس طرح ترغیب دیتے ہیں، بزرگان دین نے اس کو تحریر کیا. فرماتے میں نے سوچا کہ میں جنت میں ہوں، آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں آپ، بیٹھ جائیں، میں جنت میں ہوں، جنت کی نعمتیں، جنت کے باغات، جنت کے محلات، جنت کے کیا مطلب جس کو ذہن نہ پہنچے جاتا ہے. فرماتے میں وہ تصور کرتا گیا کیسی زبردست وہ نعمتیں ہیں. اور بیچ میں جو بات ہو رہی تھی کہ اس میں حاجی امین صاحب نے بھی فرمایا تھا نا کہ دنیا کی کیسی بھی نعمتیں وہ ختم ہو جائیں گی.
کیا بات،
یہی صوفیہ نے لکھا کہ دنیا کیسی سونا ہوتی نا، اور آخرت یوں کہہ لیجیے اس کی مثال سمجھانے کے لیے کہ مٹی ہوتی، لیکن دنیا ختم ہونے والی ہوتی اور آخرت باقی رہنے والی، آخرت تب بھی اچھی تھی، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ آخرت سونا ہے اور دنیا مٹی بھی نہیں ہے، کیونکہ یہاں کچھ بھی مل جائے، کچھ بھی مل جائے ختم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا اور آخرت کی ختم نہیں ہونی. تو فرماتے میں نے تصور کیا کہ یہ جنت کی نعمتیں. اب اس کے بعد پھر کہتے میں نے دوسرا تصور باندھا کہ میں جہنم میں ہوں، وہاں کے سخت ترین عذاب ہیں، وہاں کی وہ آگ ہے، وہاں کے وہ سانپ ہیں، وہ بچھو ہیں، وہ تھوڑ ہے، اس سخت ترین عذاب کا تصور کیا. پھر کہتے میں نے اپنے نفس سے کہا کہ مجھے بتا تجھے کیا چاہیے، اپنے آپ سے کہتے. پھر میں نے کہا بتا کیا چاہیے، وہ نعمتیں چاہیے یا یہ جہنم کا عذاب؟
لوح لوح
نفس کیا کہے گا، جنت کی نعمتیں چاہیے. اور کہتے میں نے تصور کیا گویا میں مر گیا ہوں. تو جب نفس نے کہا کہ جنت کی نعمتیں چاہیے
میں نے کہا پھر دیکھ تجھے ایک اور موقع دیا جاتا ہے،
اللہ
دوبارہ زندہ ہو رہا ہے، تصور ہی کی بات تھی، تجھے ایک اور موقع دیا جاتا ہے، آ جنت کی تیاری کر لے.
کیا بات ہے،
وہ نعمتیں اگر چاہیے تو آ اس کی تیاری کر لے.
وہ نعمتیں بھی کیسی ہیں کہ جن کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنتیں کہ جس کے نیچے نہر رواں ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ
ہمیشہ
رہیں گے.
یہ خوبصورتی جیسے ہماری بات ہوئی کہ کوئی بھی نعمت ہو، کچھ بھی ہو، وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن جنت وہ چیز ہے کہ جس کی نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی اور ختم ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. اور اگر اعمال برے ہوئے تو معاذ اللہ، اگر ایمان ہی برباد ہو گیا ان برے اعمال کے سبب، تو پھر جہنم بھی وہ جگہ ہے. اگر کفر کی حالت پہ دنیا سے جاتا ہے آدمی، تو پھر اس جہنم کا عذاب بھی ختم ہونے والا نہیں ہے، وہ بھی پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے. تو جب مدنی چینل کے ناظرین یوں ذہن بنائیں گے نا کہ جناب جنت کی نعمتوں کے بارے میں سوچیں گے اور جہنم کے عذابات کے بارے میں سوچیں گے، تو انشاءاللہ العزیز پھر اندر سے ویسی آواز آئے گی کہ ٹھیک ہے، میں نے جنت کے لیے کوشش کرنا ہے اور جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو انشاءاللہ العزیز تیاری ہوتی چلی جائے گی.
میں اپنے اس سلسلے کا اختتام نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اس مختصر حدیث پہ یہ کروں گا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جیسا یہاں پر بوئیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی ویسا وہاں پر پائیں گے. اچھا بوئیں گے انشاءاللہ تعالی اچھا پائیں گے، برا بوئیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاں ہمیں جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے، اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کا کہیں ہمیں سامنا نہ کرنا پڑے. لہذا ایسی بھی کیا ضد ہے، کیوں ہم اس ضد کے اندر ہیں، آخرت کی ہم تیاری کیوں نہیں کرتے؟ آئیے ایک عزم کرتے ہیں، آئیے ایک ارادہ کرتے ہیں کہ جتنی دیکھیے دنیا میں سانسیں، کئی لوگ ہمارے سامنے تھے، کسی کو وینٹیلیٹر پر جانے کا موقع ہی نہیں ملا، کوئی بیمار ہوتے ساتھ انتقال ہو گیا، کسی کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، کسی کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں موقع دیا، آئیے رب تعالی کی طرف رجوع کرتے ہیں، نیک کاموں میں سبقت کرتے ہیں، اسے راضی کر لیتے ہیں اور آخرت کی تیاری کر لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری نصیب فرمائے، اور آخرت کے اندر ہمارا خاتمہ، ہمارا حشر جو ہے یہ نیکوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرمائے. ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ درود پاک کی کثرت رہے گی تو انشاءاللہ قیامت کی ہولناکیوں سے انشاءاللہ عزوجل محفوظ رہیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
دلا غافل نہ ہو یک دم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی، زمین اندر سمانا ہے.